أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تنكحوا المشركات اور نہ نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے حتی یومنہ یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا امت مومنتن اور البتہ لونڈی ایمان والی خیر من مشرکتن بہتر ہے مشرکہ عورت سے. ولو اعجبتکم اگرچہ خوش لگے وہ تم کو. ولا تنکحوا المشرکین اور نہ نکاح کر کے دو تم مشرک مردوں کو حتی یومنو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا عبد مومن اور البتہ غلام ایمان والا خیر من مشرکن بہتر ہے مشرک مرد سے. ولو اعجبکم اگرچہ خوش لگے تم کو. اولئک یدعون الی النار یہ لوگ دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں طرف آگ کے. واللہ یدعو اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے اور بخشش کے بإذنہ ہی ساتھ اپنے حکم کے. ویبین آیاتہ اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں واسطے لوگوں کے. لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ویسألونک اور سوال کرتے ہیں تجھ سے عن المحیض حیض کے متعلق. کل کہہ دیجئے ہو و اذن وہ اذیت ہے وہ گندگی ہے. فاعتزل النساء پس دور رہو تم عورتوں سے فی المحیض بیج حیض کے. ولا تقربوهن اور نہ قریب جاؤ تم ان کے حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَجَبْ وہ پاک ہو جائیں فَاتُوهُنَّ پس آؤ تم ان کے پاس مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِرِينَ اور پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. نساؤکم عورتیں تمہاری حرص لکم کھیتی ہیں واسطے تمہارے. فاتو حرصکم پس آؤ تم اپنی کھیتی کو. اناشیتم جیسے چاہو تم. وقدمو لانفسکم اور آگے بھیجو تم واسطے اپنے نفسوں کے. واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو تم اللہ سے. وَعْلَمُوا اور جان لو تم انکم ملاقوہ بے شک تم ملنے والے اس سے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سناؤ ایمان والوں کو. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ اور نہ نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے. چوتھا ذو جہتین مسئلہ. اس کے اندر بھی دو جہتیں ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ وہ عورت مال والی بھی ہے حسن و جمال والی بھی ہے حسب و نسب والی بھی ہے لیکن بالمقابل وہ عورت شرک کے اندر مبتلا ہے, شرک کرنے والی مشرکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مال, حسن و جمال, حسب و نسب اس کو چھوڑنے کا حکم دیا اور دوسری جہت کو اختیار کیا کہ شرک والی عورت کے ساتھ نکاح مت کرو. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکح المرأة لمالها وجمالها وحسبها. عموماً عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے کہ وہ مال والی ہے, یا جمال خوبصورتی ہے, یا حسب و نسب ہے, یا چوتھی چیز دین ہے. یہ چار چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے. آپ نے فرمایا علیکا بذات الدین تربت یداک, پہلے والی تینوں چیزوں کو چھوڑ دو, نہ مال دیکھو, نہ جمال دیکھو, نہ حسب و نسب دیکھو, بلکہ دین والی عورت کو اختیار کرو. علیکا بذات الدین تربت یداک, ساری چیزوں کو چھوڑو, دین والی عورت کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی واضح طور پر فرمایا کہ ایک طرف مال ہے, جمال ہے, حسب و نسب ہے, لیکن دوسری جہت میں دیکھو تو شرک ہے. اور شرک ایک ایسی بلا ہے, ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دنیاوی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اور اخروی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. پھر معاشرتی طور پر مشرک مرد ہو چاہے وہ مشرکہ عورت ہو, معاشرتی طور پر بھی وہ قابل قدر اور قابل احترام نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ, نہ نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ شرک چھوڑ کر کے توحید والی راہ کو اختیار نہ کریں, شرک چھوڑ کر کے ایمان والی راہ کو اختیار نہ کریں. کیونکہ شرک کی وجہ سے انسان کے اعمال بھی حبط ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, اور انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ, البتہ لونڈی ایمان والی بہتر ہے من مشرکۃٍ, مشرکہ عورت سے. لونڈی بے شک حسب و نسب نہیں, مال نہیں, لیکن یہ لونڈی جب دین کے اعتبار سے بہتر ہے, توحید والا اس کا عقیدہ ہے, اس لونڈی کو اختیار کر لو, لیکن مشرکہ عورت جو آزاد ہے اس کو تم چھوڑ دو, مشرکہ عورت کو چھوڑ دو. ایک حدیث میں آتا ہے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی, وہ فرماتی ہے کہ میرے والد میرے پاس آئے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر جس پر آپ آرام فرماتے تھے, میں نے وہ بستر لپیٹ کر کے ادھر چھوڑ دیا. میرے باپ نے کہا کہ بیٹی میں یہاں بیٹھتا, تو نے بستر اٹھا دیا. تو بیٹی نے جواب دیا یہ بستر تیرے لائق نہیں کیونکہ تو مشرک ہے, اور مشرک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, بیوی نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح میرے والد آئے تھے لیکن میں نے ان کو آپ کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر فرمائی کہ تو نے ٹھیک کیا ہے کہ مشرک مرد, مشرک عورت بے شک وہ باپ ہے, اس کے ساتھ صلح رحمی تو کرو لیکن اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اس کے شرک کی تائید ہوتی ہو. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اگرچہ وہ مشرقہ عورت تمہیں اچھی کیوں نہ لگے, تمہیں پسند کیوں نہ آئے, لیکن مشرقہ عورت سے نکاح مت کرو. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ, اور نہ نکاح کر کے دو تم مشرق مردوں کو کہ اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان قبول نہ کریں. تم خود بھی نہ کرو اور اپنی عورتوں کو مشرق مردوں کے نکاح بھی میں بھی مت دو. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, البتہ غلام ایمان والا بہتر ہے مشرق مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ خوش لگے تم کو کہ مشرق مرد صاحب مال بھی ہے, صاحب جمال بھی ہے, صاحب حسب و نسب بھی ہے, لیکن ہے وہ مشرق ہے, اس مشرق مرد کو آزاد مرد کو چھوڑ دو اور غلام مرد جو غلام ہے اس کے ساتھ اپنی عورت کا اپنی لڑکی کا نکاح کر دو. اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کافر مومن اور مشرک میں نسبت ناتا جاری تھا, اس آیت سے حرام ٹھہرا. اس آیت کے نزول سے پہلے یہ سلسلہ چلتا تھا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا نکاح ہوا ابو العاص بن ربیع کے ساتھ جو مشرک تھا. بعد میں ابو العاص بن ربیع یہ مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی بڑی تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب بھی ابو العاص نے حالت کفر کے اندر جب بھی ابو العاص نے وعدہ کیا اپنا وعدہ پورا کیا, ابتداء یہ تھا لیکن بعد میں یہ نکاح ناجائز ہو گیا حرام ہو گیا. فرماتے ہیں اگر مرد نے شرک کیا عورت نے شرک کیا نکاح ٹوٹ گیا. اور شرک یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے, اللہ کی جو صفتیں ہیں عالم الغیب ہونا, ہر جگہ موجود ہونا اور تمام حالات کو بالتفصیل جاننا, اگر یہ عقیدہ مخلوق کے بارے میں رکھتا ہے تو یہ ہوگا شرک, یہ ہوگا سری شرک. اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ نے واضح حکم دے دیا اولئک یدعون الی النار, یہ لوگ دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں طرف آگ کے, کہ شرک کے اندر مبتلا ہو کر کے یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے, مشرک کو معاف نہیں کریں گے. ہاں شرک سے کم درجے کے جو گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. شرک اتنی بڑی. پھر فرمائے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ وماواہ النار, جس نے شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ وماواہ النار, اس کا ٹھکانہ آگ ہے, ہمیشہ یہ مشرک آدمی آگ کے اندر رہے گا. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ, اللہ دعوت دیتا ہے اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے اور بخشش کے, باذن ہی ساتھ اپنے حکم کے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ میرے بندوں آؤ جنت میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے, اگر تم سے گناہ ہو گیا مجھ سے معافی مانگو میں خوش ہو کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن مانگو تو صحیح نا مانگنا بندے کا کام ہے بڑے سے بڑا گناہ حتیٰ کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے شرک جیسا گناہ بھی جب ایک آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے توبہ کر لیتا ہے شرک کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر ایک آدمی حالت شرک کے اندر مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی بلکہ مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا چنانچہ قرآن مجید ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا نبی کے لائق نہیں مومنوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں جبکہ ان پر واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں قریبی رشتہ داروں تو بھی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے البتہ جب تک وہ مشرک آدمی زندہ ہے تو اس کی ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے لیکن اگر وہ شرک کی حالت میں مر گیا کفر کی حالت میں مر گیا اس کی مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں واسطے لوگوں کے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اپنی دنیاوی زندگی کو اللہ کی توحید اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزاریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ پانچواں ذو جہتین مسئلہ اس میں بھی دو جہتیں ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں المحیض حیض کے متعلق یہ اصل میں یہود و نصارہ افراط و تفرید کے اندر مبتلا ہو گئے تھے ظاہر ہے کہ حیض نفاس یہ عورتوں کی بیماریاں ہیں اور یہ عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لگا دی ہیں اما حوا سے یہ بیماری چلی اور یہ چلتی رہے گی اور یہ ایک فطری چیز ہے طبی چیز ہے یہودی یوں کرتے تھے کہ ایام حیض کے اندر عورتوں کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے نہ ان سے بات چیت کرتے نہ ان کے پاس بیٹھتے نہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے بلکہ بعض یہودی جو متشدد تھے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے اور نصارہ عیسائی وہ اس خرابی کے اندر مبتلا ہوئے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے حالت حیض کے اندر بھی بیویوں کے قریب چلے جاتے جمع کر لیتے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ نے جواب دیا کہ میرے پیارے پیغمبر یہ سوال کرتے ہیں تجھ سے حیض کے متعلق قول کہہ دیجئے ہو و اذن اذا کا ایک معنی اذیت تکلیف اور ایک معنی اذا گندگی نجاست فاعتزل النساء فی المحیض پس دور رہو تم عورتوں سے فی المحیض بھی جہیز کے اسلام نے ایک اعتدال والی راہ بتائی افراط و تفریط سے بالکل الگ حالت حیض میں بیویوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا تم کھا سکتے ہو اور ان سے بات چیت کر سکتے ہو ان کے ہاتھوں کے دھلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہو یہ سارے اعمال جائز البتہ اعتزال یعنی حالت حیض کے اندر بیویوں کے قریب نہ جاؤ جمع نہ کرو یہ ناجائز ہے باقی سارے اعمال جائز لیکن جمع ناجائز ہے اب یہاں ایک جہت کو دیکھو کہ وہ منکوہ بیوی ہے اس جہت کو دیکھو تو اس کا قربان جائز ہونا چاہیے لیکن دوسری جہت کو دیکھو عزا ہے گندگی ہے اور تکلیف ہے اس جہد کو دیکھو تو پھر عورتوں سے دور رہو. اللہ تعالیٰ نے اس جہد کو ملحوظ رکھ کر کے حکم دیا فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ عورتوں سے بے شک تمہاری منکوحہ ہیں لیکن ایام حیض کے اندر عورتوں کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور نہ قریب جاؤ تم ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں کہ انقطاع حیض تک جب تک کہ دم حیض حیض کا خون منقطع نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ. اور پھر مسئلہ ہے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقل الحیض للبکر الجاریت اس حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں اور اکثر مدت 10 دن 10 راتیں اکثرها 10 ایام و لیالی اکثر مدت 10 دن اور 10 راتیں. اگر 3 دن سے کم ہے یا 10 دن سے زیادہ ہے اس کو حیض نہیں کہیں گے بلکہ اس کو استحاضہ کہا جائے گا. اور استحاضے کے بارے میں یہ فرمایا کہ استحاضہ کرواف نکسیر کی طرح ہے جس طرح ناک سے خون جاری ہو جائے. اب وہ لا یمنع صومن ولا صلاتن کہ نکسیر جاری ہو جائے روزہ بھی رکھے گا جب وہ نکسیر بند ہو گئی نماز بھی پڑھے گا. اسی طرح مستحاضہ عورت اس حالت کے اندر نماز بھی پڑھے گی روزہ بھی رکھے گی لیکن ایام حیض کے اندر جو حیض کے دن ہیں ان دنوں کے اندر نہ وہ نماز پڑھے گی نہ وہ روزہ رکھے گی. البتہ بعد میں جب یہ ایام ختم ہو جائیں تو بعد میں وہ عورت روزے کی قضا تو کرے گی لیکن نماز کی قضا اس کے ذمہ لازم نہ ہوگی. ایام حیض کی نمازیں اللہ نے اس کو معاف کر دی لیکن روزہ کیونکہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے قلیل الوقوع ہے اس واسطے کر کے روزے کی قضا تو اس کے ذمہ ہے پھر روزے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے اس لیے روزے کی قضا تو ہوگی لیکن نماز کیونکہ ہے بھی کثیر الوقوع دن میں 5 نمازیں ہیں اس واسطے اور پھر نماز پڑھ شروع کر کے کوئی کام نہیں کر سکتی اس واسطے نماز کی قضا تو نہیں لیکن روزے کی قضا ہوگی. فائزہ تطوہرن پھر ایام حیض کے اندر وہ عورت قرآن مجید کو نہ ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ اس کی تلاوت کر سکتی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ اور جنبی جس پر غسل واجب ہو جائے ان کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا قرآن مجید کا پڑھنا یہ دونوں ناجائز. اسی طرح ایسی عورت کا یا ایسے مرد کا مسجد کے اندر داخل ہونا لا احل المسجد لحائض ولا لجنب کہ حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کے اندر داخل ہونا یہ بھی ناجائز. یہ مسائل ہیں کیونکہ مسائل جب تک انسان سیکھے گا نہیں تو پتہ نہیں چلے گا اور لا علمی کے اندر بہت ساری خرابیاں کر بیٹھے گا. مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. فیضا تطہرن جب وہ پاک ہو جائیں فاتوہن بس آؤ تم ان کے پاس من حیث امرکم اللہ جہاں سے حکم کیا تم کو اللہ نے کہ جب انقطاع حیض ہو جائے تو بیویوں کے قریب جاؤ. ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِرِينَ اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو ظاہراً و باطناً پاک رکھتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے. باقی نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں فاتو حرثکم انا شئتم بمانی کیفا شئتم جیسے چاہو تم بیویوں کے قریب آؤ. وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو تم اپنی جانوں کے لیے کہ اللہ سے اولاد کا نیک اولاد کا سوال کرو. वत्तकुल्लाह डरते रहो तुम अल्लाह से कि अहकाम खुदावंदी की मुखालफत न होनी चाहिए वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरते रहो वालमू जान लो तुम अन्नकुम मुलाकू बेशक तुम मिलने वाले हो अल्लाह से कि यकीन कर लो कि तुम्हारी मुलाकात अल्लाह के साथ होगी वबशिरिल मोमिनीन खुशखबरी सुनाओ ईमान वालों को कि जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को मान लिया उनको जन्नत की बशारत सुना दो ये पांच मसले हो गए जू जहतैन बाकी इंशाअल्लाह फिर अब दुआ करें चूंकि आगे रमज़ान आ रहा है रमज़ान में दर्श तो नहीं हो सकता तो दुआ करें कि जो कुछ हमने पढ़ा है अल्लाह ताला इसको अपनी दरबार में कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद वआलिही वसहबी अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना उमूरना वल आखिरा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़व वल आफ़िया फिल दुनिया वल आखिरा अल्लाहुम्मा इस्तुना बिशर्फिल दुनिया वल आखिरा या अल्लाह तेरी किताब जो हमने पढ़ी है इसके मुताबिक हमें अमल करने की توفیق عطا فرمائے یا اللہ آئندہ بھی ہمیں اپنی کتاب پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیشہ اپنی کتاب کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیشہ اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم عاجز ہیں تو قادر ہے یا اللہ ہم عاجز ہیں تو قادر ہے یا اللہ اپنی قدرت سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين